رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام فلكم فيا أسوة. صلاة الله على محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نورانی کلام، جس میں امام نے اپنی ذات کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، وہ اسوہ جو اسوہ نجات ہے، وہ اسوہ کہ جس کو جان کر، جس کی معرفت حاصل کر کے، جس کی راہ پر چل کے ہم اپنی تمام مشکلات سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات میں حضرت ایک حدیث کی جو مفصل حدیث ہے اس کا ایک حصہ کبھی کبھی پیش کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی تعارف کا تعارف کراتے ہوئے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، نجات کا سفینہ ہے. حدیث عام طور سے اس طرح پڑھی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کی در حقیقت یہ ایک مفصل حدیث ہے، تقریباً 4.5 صفحے کی حدیث ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ماجرا اس طریقے سے پیش آیا تھا، دوسری جگہ اس کو عرض کیا گیا، لیکن اشارہ کر کے، تاکہ چونکہ یہ موضوع ہمارا ہے اور موضوع سے متعلق ہے سفینہ نجات قرار دینا. روایت خود امام حسین علیہ السلام سے ہے، امام حسین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے ائمہ نے سلسلہ وار، آخر میں جا کر امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام سے، اس طرح سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ کے پاس میں حاضر ہوا تو رسول اللہ کے پاس عبی ابن کعب جو رسول اللہ کے ایک بڑے صحابی تھے اور قرآن میں بہت زیادہ محنت کرنے والے، قرآن کے حافظ اور قرآنی ایک صحابی تھے اور محترم صحابی تھے، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب میں رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے مجھے یہ کہہ کر مخاطب کیا، مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا ہو تمہارے لیے اے ابا عبداللہ. اس لقب سے یاد کیا رسول اللہ، یہ کنیت کی جو عرب میں کنیت سے احترام کے لیے یاد کیا تھا. حتی بچپن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا ہو اور صاحب اولاد ہو تو اسے کنیت سے یاد کیا جائے، احترام میں یہ نقطہ جو ہے ہمارے ہندو پاک میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو احترام کرنے اور انسان کو محترمانہ انداز سے بلانے اور پکارنے کا ادب سیکھنے کی ضرورت ہے اور سکھایا جائے. یعنی ایک جو مشکلات ہماری ہے کہ ادب کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. نام تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی نام بگاڑ کر پکارا جاتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں بہت فیشن رہتا ہے نام کو خراب کر کے پکارنا، نام کو بگاڑ کر پکارنا. بعض کلچر میں کنیت، بعض کلچر میں فیملی نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے، نام لینا عیب سمجھا جاتا ہے. بعض جگہ اگر نام بھی لیا جاتا ہے تو بہت ہی احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، جناب آگے بڑھا کر، یا مثلا آقا یا کوئی بھی سر، کوئی بھی کلمہ. عرب کلچر میں پہلے یہ تھا، ابھی بھی کتنا ہے یہ مجھے اتنا اندازہ نہیں، آپ کو شاید زیادہ اندازہ ہو اور ہے ابھی تک باقی ہے، کہ احترام سے بلانے کے لیے کنیت کے ساتھ بلایا جاتا ہے. ماں کو بھی، یعنی کسی شخص کو بھی بیٹی کی ماں کی حیثیت سے، مثلا ام فلاں، ام فلاں کہہ کر، یا کسی شخص کو بلانا ہوتا ہے تو باپ کے اس سے، مثلا ابو الحسن، ابو محمد، ابو حامد، ابو محمود، مختلف کنیت سے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر کتنا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. یہ در حقیقت احترام کی بنیاد. اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ حتماً اس کا بیٹا ہو تو اس کے نام سے پکارا جائے، نہ اس کے پہلے بھی پکارا جاتا ہے. لہذا اس وقت امام کی عمر بہت کم تھی، 6-7 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر، لیکن اس وقت رسول اللہ یہ کہہ کر پکار رہے ہیں کہ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا ہو تمہارے لیے اے ابا عبداللہ، کہ انکا زین السماوات والارض. یہ جملہ استعمال کیا رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے، یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت. جب یہ جملہ رسول اللہ نے استعمال کیا، بچپن تھا ابھی امام حسین علیہ السلام کو اس طرح نہیں جیسے آج آپ جانتے ہیں، چونکہ وہ کردار ابھی سامنے نہیں آیا تھا، وہ کردار ابھی بعد میں ادا ہونا تھا. اس کمسنی میں جب اس جملے کے ساتھ پکارا گیا تو قریب میں جو عبی ابن کعب بیٹھے ہوئے تھے ان کو تھوڑا تعجب ہوا، اور تعجب ہونے کا مقام تھا بھی نیچرل طور پر کہ ایک چھوٹے سے بچے کو رسول اللہ یہ لقب دے رہے ہیں، یا زین السماوات والارض. تو انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ وکیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک. یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا زمین و آسمان کی زینت بن جائے؟ یہ سوال کیا، اور ایک طبی سوال تھا کیونکہ نہیں تھا ابھی واقع رسول اللہ کے سوا کسی کے بارے میں یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، کسی بغض کی بنیاد پر نہیں، کسی دوسرے پہلو کی بنیاد پر نہیں، یہاں کوئی ذاکری کے نقطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ واقع ایک نیچرل سی بات تھی کہ ساتھ ایک 6 سال کا بچہ سامنے آیا ہوا ہے اور رسول اللہ جیسی ذات انہیں کہہ رہی ہے یا زین السماوات والارض، اور ادھر یہ بزرگوار صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی تک یہ جانا تھا کہ جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ ہے. لہذا انہوں نے رسول، وہ جو ان کے دل میں تعجب پیدا ہوا، جو حیرت ہوئی، اس حیرت کا اظہار بھی کر دیا اور رسول اللہ سے سوال کیا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور زمین و آسمان کی زینت بن جائے تو وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اوبئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اوبئی والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم کی جس نے ہمیں حق کے ساتھ نبوت پر مبعوث کیا، ذات پروردگار کی قسم، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین ابن علی کے مقام آسمانوں میں زمین سے زیادہ بلند ہے. اور یہ ایک حدیث وہ ہے کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں کمال الدین و تمام النعمہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو تقریباً 450 صفحے میں، پھر عیون و اخبار رضا علیہ السلام، یہ بھی ہماری ایک اہم کتاب جس میں امام رضا علیہ السلام کی زیادہ تر روایات بیان کی گئی، اس میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی. حوالہ میرے پاس یہاں پہ موجود، اگر چاہیے ہوگا تو میرا اس کتاب کے صفحات اور جلدیں بھی. اس میں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقام آسمانوں میں زمین سے زیادہ بلند ہے. کہ البتہ وجہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتائی بھی نہیں گی، وجہ معلوم ہے، کیونکہ ایک ایسے الہی انسان کی معرفت زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کو ہے، یعنی ابھی تک بھی، یعنی صرف رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی کہ صرف بچپن میں امام حسین السلام کے، نہ اتنا مدت گزر جانے کے باوجود بھی ملکوت سماوات میں اور فرشتوں کے درمیان میں اور ملائکہ کے درمیان میں جو حسین ابن علی کی معرفت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور وہ معرفت تک پہنچے انسان تو جتنا پہنچتا چلا جائے گا اتنی زیادہ مقام ہے سرکار سید الشہداء انسان کے لیے روشن ہوتا چلا جائے گا. وہاں پر پھر یہ رسول اللہ نے بعد میں ایک جملہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ نَجَاتٍ. یہ جملہ حدیث اصل میں یہاں سے آئی ہے، اور عرش الہی کے داہنی طرف یہ تحریر ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرت کی. حدیث جاری، عرض کیا کہ مفصل حدیث ہے، میں پوری حدیث یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے. امام و غیر وحن و عز و فخر وعز وفخر وعلم وذخر وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية. یہ ایک ایسا امام ہے جو کمزوری کے بغیر، عزت کا امام، معرفت کا امام، علم کے ساتھ، علمی خزانے کے ساتھ، اور اللہ نے حسین ابن علی کی نسل میں ایک پاکیزہ نطفہ قرار دیا، پاکیزہ طیبہ طاہرہ مبارکہ زکیہ نطفہ قرار دے. یہ حدیث تقریباً 450 صفحے کی حدیث ہے مفصل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. یہ جو جملہ میں نے آخر میں آپ کے سامنے عرض کیا، اسی سے یہ حدیث لی گئی جو آپ کے سامنے لکھی جاتی ہے. عام طور سے یہ حدیث پوری اس طرح سے روایت کہیں نہیں بیان کی گئی ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، یہ کہہ کر رسول اللہ نے یہ حدیث کبھی نہیں بیان کی، اتنا چھوٹا سا جملہ. رسول اللہ کی یہ پوری ایک بڑی حدیث ہے، 450 صفحے کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں یہ سارے کلمات موجود ہیں، بیچ میں اور بھی کلمات ہیں. وہ کلمات ہٹا کر اس کو کہتے ہیں نقل معنوی، یعنی حدیث کے کلمات الفاظ پورے اسی الفاظ کے ساتھ نقل نہیں کیا، لیکن حدیث کا ہی پورا مفہوم جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث سے لیا گیا ہے. کہ اس جملے کے ساتھ جو حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ در حقیقت 11ویں صدی ہجری میں شیخ ہاشم بحرانی نے، انہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح یہ حدیث نقل کی، ورنہ اصل حدیث جو ہے وہ یہ ہے، اور یہاں سے حدیث لی گئی ہے. لیکن ہمیں جو یہاں پر مختصر طور پر اپنے موضوع سے متعلق عرض کرنا ہے کہ یہ ہم یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے فرما کے گئے کہ حسین ابن علی کا راستہ نجات کا راستہ ہے. یہ کوئی ذاکر یا مولوی یا خطیب نہیں کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ حسین ابن علی سفینۂ نجات ہیں. سفینۂ نجات کا مطلب حسین ابن علی کے سفینۂ نجات ہونا یہ نہیں ہے کہ آخرت میں نجات دینے کے لیے آئیں گے. خود یہ حدیث اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھ لے تو خود ہی اس کو معلوم ہو جائے گا. اگر حدیث میں دو لفظیں استعمال ہوئی، مصباح ہدا و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. خوب سوال یہ ہے کہ ہدایت کا چراغ کہاں ہے حسین ابن علی، آخرت میں ہے یا اس دنیا میں ہے؟ آخرت میں کسی کو، آخرت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، عمل میدان عمل نہیں آخرت، میدان عمل یہ دنیا ہے، لہذا اس دنیا میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اگر آخرت میں کوئی گمراہی کے ساتھ مر گیا تو آخرت میں کوئی چانس نہیں دیا جائے گا کہ چلو ایک مرتبہ اور تمہیں ہدایت کا راستہ دیا جاتا ہے، یہاں پر قبول کر لو. نہ، جہاں تک ہے مرنے سے پہلے پہلے تک ہدایت کے سارے راستے ہیں، اور انبیاء، اہل بیت اور آئمہ علیہ السلام یہ ہدایت کا چراغ ہیں. کہاں پر؟ اسی دنیا میں. تو اگر وہ اس دنیا میں ہدایت کے چراغ ہیں تو اسی دنیا میں نجات کا سفینہ ہے. یعنی کہ آخرت کے لیے ہم نے نجات کے لیے اٹھا کے رکھا ہو کہ یہاں پہ تو جو کچھ کرنا ہے کسی طرح گزار لیں، آخرت میں جا کر ڈھونڈیں گے کہ آئے اب تو ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہمیں نجات دینے کے لیے آئے. نہ، اہل بیت علیہ السلام اسی دنیا میں نجات دینے کے لیے ہیں. اور اگر اہل بیت کے ذریعے سے اور کربلا والوں کے ذریعے سے اور حسینیت کے ذریعے سے اس دنیا میں نجات مل گئی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی نجات مل جائے گی. دونوں متصل ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں نجات نہ لی جائے کربلا والوں سے، اس دنیا میں حسین ابن علی سے نجات نہ لی جائے، اس دنیا میں اہل بیت سے نجات نہ لی جائے، فقط ان کو تبرک کے طور پر یاد کیا جائے، فقط ان کو ثواب کے طور پر یاد کیا جائے، لیکن آخرت میں آئیں گے نجات دینے کے لیے. نہ، آخرت کا پورا تعلق اسی دنیا سے، اور اسی دنیا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی دنیا میں مصباح ہدایت بھی ہے، اسی دنیا میں اس چراغ سے روشنی لیتے رہو ہدایت کی، اور اسی دنیا میں اس کشتی نجات پہ سوار ہو تاکہ تمہیں نجات ملتی چلی جائے. کہ وہ دوسری حدیث جو ہے وہ اس قدر مشہور ہے کہ تقریباً متواتر حدیثوں میں شمار ہوتی ہے شیعہ سنی سب کے نزدیک، جہاں پر رسول اللہ نے تمام اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کے مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. یہ رسول اللہ آ کر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کا تم اس طرح ذکر کرنا کہ یہ نوح کی کشتی ہے، بلکہ رسول اللہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو نجات دینے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ طوفان آئیں گے، طوفان بار بار آئے گا، طوفان گمراہیوں کا طوفان ہمیشہ آتا رہے گا، اور جب بھی جس عمر میں بھی جس حالت میں بھی جس زمین پر بھی گمراہی کا طوفان لگے تم آ کر اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہوتے چلے جانا تاکہ تمہیں نجات ملے، چاہے وہ گمراہی جس طرح کی ہو، یزیدیت کے زمانے کی گمراہیاں ہوں یا آج کے زمانے کی گمراہیاں ہوں. کہ آج کے زمانے کی گمراہی کچھ کم نہیں ہے، یزیدی زمانے کی گمراہی بڑی گمراہی تھی، لیکن آج کی جو زمانے کی گمراہی ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ گمراہی ہے. یزیدی گمراہی پھر بھی لوگوں کو سمجھنا اگر چاہتے تو آسان تھا، لیکن آج بہت ہی مشکلات ہیں. آج راستہ واقعا انسان کے راستے کو گم کیا ہوا ہے، انسان کھویا ہوا ہے، اپنے راستے کو کھو دیا ہے، نہیں معلوم ہے کہ اسے کس راہ پر جانا ہے اور کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. انجام کے بارے میں فکر مند ہے، انجام کے لیے اگر کچھ کر بھی لے رہا ہوتا ہے، لیکن انجام صحیح راستے سے گزرنے کے نتیجے میں ہے. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے گمراہ، گمراہ یعنی کیا؟ گمراہ اسے نہیں کہتے کہ جو جس کا مقصد کھو گیا ہو، گمراہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنا راستہ کھو دیا ہو. گمراہ دو لفظ ہے نا، دلال، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں دلال، زلال یعنی. اب زلال میں البتہ وسعت پائی جاتی ہے، دلال اس انسان کو بھی کہا جاتا ہے جو مقصد بھی کھو دیا ہو، جو راستہ بھی کھو دیا ہو، جو ہدف بھی کھو چکا ہو. لیکن جو اردو میں اگر بولا جاتا ہے گمراہ، وہ تھوڑا محدود ہو گیا، اس میں توجہ زیادہ ہے کس کی طرف؟ راہ کھونے کے اوپر. اگرچہ مقصد اس کی نگاہ میں ہو کہ فلاں جگہ پر ہمیں جانا ہے، مقصد اس کے ذہن میں ہو، لیکن اگر اس نے راستہ کھو دیا ہے تو مقصد تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقصد تو انسان کا اچھا ہے، راستہ کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. نہ، اسی راستے ہی کے لیے اتنا انبیاء آئے، ائمہ آئے، کتابیں آئیں، انبیاء اور ائمہ آ کر صرف مقصد نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، راستے کی طرف زیادہ توجہ دلا رہے تھے. دین راستے کا نام ہے، ورنہ مقصد تو یوں تو کہیں ہر ایک انسان جو ہے وہ پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ غلط راستہ ہے جو کسی کو جا کر بتوں تک پہنچا دیتا ہے، کسی کو جا کر دوسری جگہوں پہ پہنچا دیتا ہے، چاہتا کوئی نہیں. فطرت میں آ کے انسان کے رکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی بندگی کرے، انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے، ہر انسان کی، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے جس گھر میں پیدا ہوا ہو، یہ انسان کی فطرت میں آ کے، روایتیں بھی بتاتی ہیں، قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ انسان کو فطرت میں پیدا کیا. فطرت ہے کیا؟ فطرت یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین معن بدونی ھذا صراط مستقیم. یہ انسان کی فطرت میں ہے، عہد انسان، عہد یعنی یہ انسان کے وجود میں آ کر رکھا گیا ہے. یہ ہمارے بزرگان اساتید بیان کرتے ہیں، عہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو، ان کے روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا کسی میدان میں اور آ کر ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، سب نے کہا ہمارا پروردگار خدا ہے. آج جب کہیں کہ یہ تم سے عہد لیا گیا، ہمیں تو عہد یاد نہیں ہے. جو عہد یاد نہیں اس پہ انسان عمل کیسے کرے گا؟ یہ یاد والا عہد نہیں ہے کہ ایک زمانے میں کبھی لیا گیا تھا اور تمہیں یاد ہے کہ یاد نہیں ہے. کبھی ہم جملہ استعمال بھی کرتے ہیں عہد یاد دلایا جا رہا ہے، عہد یاد دلایا جانا، نہ یہ کسی جگہ پر اکٹھا کر کے عہد نہیں لیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے انسان کی خلقت ہی اس طرح رکھی ہے، انسان کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ پروردگار کی بندگی کرے. اگر پروردگار کی بندگی نہیں کر رہا انسان تو اپنے خلقت کے مخالف جا رہا ہے، جو اس کا وجود جس لیے بنایا گیا اس کے مخالف سمت میں وہ جا رہا ہے. وجود یعنی انسان کو جن صلاحیتوں کے ساتھ، جن قوتوں کے ساتھ، جو عقل دی، جو دیگر فکر کی صلاحیتیں دیں، جو اور تمام قوا انسان کو قوتیں عطا کی، وہ ساری قوتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان تو جانوروں کی طرح سے نہیں پیدا کیا گیا، انسان تو درختوں کی طرح سے اور آسمانوں کی طرح سے اور زمینوں کی طرح سے نہیں پیدا کیا. انسان کی خلقت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کا خلقت کے ساتھ یہ عہد ہے، نہ کسی جگہ پر ٹھہرا کر. انسان کی خلقت کے ساتھ یہ عہد کیا گیا ہے کہ تو صرف بندگی پروردگار کرے گا، جو بھی کچھ کرے گا اس میں بندگی پروردگار، رزق کمائے گا، پڑھے گا، لکھے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا، کھیتی کرے گا، ہر عمل میں تیرے بندگی پروردگار کا پہلو شامل ہوگا. تو یہ بنایا اس لیے گیا ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں بندگی پروردگار ہوگی اور کھیت میں کچھ اور ہوگا اور دکان پر کچھ اور ہوگا اور بیچ پر جا کر جو ہے دریا کے کنارے کچھ اور ہوگا. نہ، اصل انسان کی خلقت یہ ہے کہ دریا کے کنارے بھی جائے تو بے اختیار پروردگار کی حمد کرے، تسبیح کرنے کا مقام ہے. یہ یورپ کے لوگوں نے دریاؤں کے کناروں کو گناہوں کا مقام بنا دیا، ورنہ واقعا یہ سمندر ایک اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. آیات عظمیٰ تو اگر نہیں کہہ سکتے، آیات عظمیٰ دیگر ہیں، لیکن اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ سمندر بھی ہے. یہ سمندر اس سے، جس سے سارا وجود، جتنا بھی، جتنی بھی حیات نظر آ رہی ہے وہ سب کے سب اسی سمندر سے جڑی ہوئی ہے. چاہے درختوں کی حیات، چاہے انسانوں کی حیات، چاہے جانوروں کی حیات، چاہے زمینوں کی حیات. اگر ایک سال یہ سمندر پانی دینا چھوڑ دے تو ساری زمینیں مردہ ہو جائیں گی، زمینیں مردہ ہو جائیں گی تو حیوان مردہ ہو جائیں گے، انسان مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا. سب حیات کا سرچشمہ اللہ نے قرار دیا ظاہری مادی حیات کے اس سمندر کو. جب اس سمندر کے کنارے انسان جائے تو یہ حمد پروردگار کرنے کی جگہ ہے، تسبیح پروردگار کی جگہ ہے. لیکن حیوان صفت جینے والوں نے آ کر یہ تسبیح پروردگار کی جگہ کو آ کر گناہوں کا مرکز بنا دیا. حیوانی زندگی نے اور ہوا و ہوس کی زندگی نے اور شہوات و لذات کی زندگی نے اور اقتصاد کو محور بنانے والوں کی زندگیوں نے آ کر اسے مرکز بنا دیا. ورنہ اصل میں انسان صرف مسجد کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان میں روح بندگی، اور روح بندگی وہ ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہو، ہر عالم میں موجود ہو، کسی بھی جگہ پر روح بندگی اس کے پاس موجود ہو. اور یہ روح بندگی آ کر انسان کے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہر عمل، وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت روح بندگی کے ساتھ. جیسے ماہ رمضان میں کہا جائے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، کیونکہ روزے میں کم سے کم اتنی روح بندگی ہوتی کہ اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں. یہ اللہ کے لیے بھوکا ہونے کا احساس اس کے سونے کو بھی تسبیح میں اور عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی سانس کو تسبیح میں، اور اس کے سونے کی عبادت میں. یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے. اگر یہ روح بندگی انسان میں پوری زندگی آ جائے تو زندگی کا ایک ایک عمل انسان کا عبادت بنتا چلا جاتا ہے. یہی کمانا, یہی پڑھنا, یہی لکھنا, یہی کام کرنا, یہی کھیتی کرنا, یہی دکانوں پر بیٹھنا, یہی جو بھی آپ اپنے کام تصور کر سکتے ہیں, یہ سب کے سب عبادت میں اور کبھی کبھی عظیم ترین عبادتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر انسان میں روح بندگی پائی جاتی ہے. اور یہ اسلام چاہتا ہے, یہ دینا چاہتا ہے انسان کو, یہ بلند مقام دینا چاہتا ہے. یعنی بہت معمولی انسانوں کو, ایک معمولی کسان کو, ایک معمولی دکان پر کام کرنے والے کو اسلام اتنا بلند بنانا چاہتا ہے کہ اگر وہ انبیاء کی صفوں میں اگر کھڑا کر دیا جائے اس کو کہ تیرے اندر روح بندگی پائی جاتی ہے, لہذا تیرا یہ عمل بھی عبادت ہے. صفوں سے مراد یہ نہیں کہ برابر کر دے, یعنی اس صف میں لے جا کے جو ہمیشہ بندگی کرنے والے عام انسان کو, ایک معمولی کسان کو, ایک معمولی عام انسان کو, ایک مثلا جوتا سلنے والے کو, کپڑا سلنے والے کو, یہ کام ممکن ہے چھوٹے کام ہوں, لیکن چھوٹے کام سے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اگر انسان میں روح بندگی پائی جاتی ہے تو یہ معمولی کام بھی, بہت سارے نمونے بھی موجود, اب یہاں پہ نمونے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس مثلا ایران میں ہم ہوتے ہیں, وہاں پر کتابیں لکھی, مثلا ایک درزی کے بارے میں پوری کتابیں لکھی گئی, ایک درزی کے پاس بڑے بڑے علماء اور فقہا اور مراجع جایا کرتے تھے. اگر آپ جائیں گے ایران تو شاید وہ کتاب آپ کو دکانوں پر دکھائی پڑ جائے. ضروری نہیں حتماً کوئی فقیہ ہو تبھی اس کے پاس جا کے حاصل کیا جائے. اگر روح بندگی پائی جائے, نام بھی اس کا شاید آپ نے سنو, رجب علی خیاط, چاہے وہاں پہ کتاب آپ نیٹ پہ ڈھونڈے آپ کو مل جائے گا. درزی تھا, معمولی درزی, کپڑا سلنے والا انسان, لیکن فقہا تک اس کے پاس جاتے تھے وہ روح بندگی دیکھنے کے لیے, اس کی جھلک کو اور وہ حاصل کرنے کے لیے. یہ انسان پیدا کر سکتا, یعنی ایک معمولی انسان کو اتنا بلند درجہ عطا ہو سکتا ہے. تو یہ در حقیقت وہ بندگی ہے جو آ کر اسلام عطا کرتا ہے, اور یہ جو ہے نجات کا راستہ, ہدایت اس کے لیے ہے. ہدایت جو قرار دیا کہ اسی دنیا میں آ کر یہ روح بندگی پیدا کرنے کے لیے, پھر یہی آ کر انسان کو نجات دے. اہل بیت علیہم السلام یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہماری دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے. اور یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. مثال کس چیز سے دی؟ کشتی نوح سے مثال دی. ہر کشتی سے نہیں, کشتی آپ کو بہت ساری ملے گی. آپ دریاؤں کے کنارے جائیں گے تو مچھلی مارنے والی کشتی ہوگی, تفریح کرنے والی کشتی ہوگی, عیاشی کی کشتی ہوگی, سیر و تفریح کی کشتی ہوگی, خوبصورت بھی بہت ہوگی. سیر و تفریح کی کشتی جو ہے وہ دیکھنے میں, دیکھی ہے نا آپ لوگوں نے سیر و تفریح کی کشتی, ہے ادھر یا نہیں ہے؟ سیر و تفریح کی کشتی بہت خوبصورت. اہل بیت کو رسول اللہ نے سیر و تفریح کی کشتی نہیں قرار دی جو ہم نے آ کر سیر و تفریح کی کشتی بنا لیا ہے, کہ اہل بیت کے ذریعے سے آ کر کبھی بیٹھ کر کچھ منقبتیں کر لیں, کچھ واہ واہ کر لیں, کچھ خوش ہو لیں, کچھ کھا لیں, کچھ کھلا لیں, یہ ہو گئی اہل بیت کی کشتی کا ذکر. اہل بیت کو سیر و تفریح کی کشتی نہیں, اہل بیت کو نجات کی کشتی قرار دیا ہے رسول اللہ نے. اور نجات کہاں پہ؟ نجات وہاں پر جب یہاں انسان خطرے کا احساس کرے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم خطرے کا احساس ہی نہیں کر رہے ہیں. جب اپنی زندگی میں خطرے کا احساس ہی نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں آ کر بے خطر بنا دیا گیا ہے, جہاں پہ ہمیں خطرے کا احساس ہونا چاہیے تو وہاں پہ خطرے کا احساس نہیں, اور جہاں پر خطرے کا احساس نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ہم بہت خطرے کا احساس کرتے ہیں, بہت زیادہ خطرے کا احساس کرتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں ویزا نہ چلا جائے, کہیں اقامہ نہ چلا جائے, کہیں بچے کو نہ ایسا ہو جائے, کہیں ہمیں نہ ایسا. یہ کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں ہے, یہاں اس اللہ کی ایک سرزمین پہ نہیں ہوں گے تو دوسری سرزمین پہ ہوں گے, دوسری سرزمین پہ نہیں ہوں گے. اللہ نے علم کیا, میں نے اس زمین کو قرار نہیں دیا ہے. علم نجعل جو جملہ ہے, یہ ارض واسعہ کا لفظ, کیا ہمیں زمین کو وسیع قرار نہیں دیا؟ کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ خطرے کا احساس ہونا چاہیے اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں خطرہ, جہاں پہ خطرے کا احساس ہو انسان وہاں پہ خطرے کا احساس نہیں کر رہا ہوتا ہے. لہذا جو خطرے کا احساس کرے اپنی زندگی میں, اسے نجات کی ضرورت پیش آتی ہے. وہاں پر وہ احساس کرے گا اہل بیت کی ضرورت ہمیں اپنی زندگی میں ہے, صرف رضا خانوں میں نہیں. لہٰذا اس کے لیے شرط ہے پہلے انسان خطرے کا احساس کرے. اپنے لیے تو انسان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, کبھی کبھی بچوں کے لیے کرنے لگتا کہ میرا بچہ, میرے بیٹے, میری اولاد ایسی نہ ہو جائے, ویسی نہ ہو جائے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور نہیں معلوم ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, 4G اور فلاں اور فلاں. بچوں کے لیے کبھی کبھی خطرے کا احساس کرتے ہیں. وہ خطرہ جو بچوں کے لیے احساس ہے وہ سب کے لیے ہے خطرہ. خطرہ فقط وہی نہیں, ہر طرف خطرے کا ماحول بنا ہوا ہے انسانی روح کے لیے, انسانی زندگی کے لیے, انسان کے ایمان کے لیے. دشمن کی تلواریں اور اسلحے اور بم اور میزائل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی ان کی ثقافتی اور تہذیبی اور کلچرل یلغار خطرناک ہے جو آ کر ایمان پر حملہ کر رہی ہوتی ہے, انسان کے دین پر حملہ کر رہی ہے, انسان کے شرف پر حملہ کر رہی ہے اور چھین لے رہی ہے شرف کو. خوب یہاں پر انسان خطرے کا احساس نہ کرے, غرق ہوتا ہوا خود کو محسوس نہیں کرے تو کشتی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرے گا. نوح کا بیٹا دیکھ رہا ہے پانی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو غرق ہوتا ہوا محسوس نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا ادھر پہاڑی ہے, وہاں چلے جائیں گے غرق نہیں ہوں, پانی آئے گا تو کتنا پانی آئے گا. ابھی نوح کے بیٹوں والا کام ہمارا ہوتا ہے کہ اگر خطرہ آئے گا تو پھر بھی کتنا خطرہ آئے گا ہمارے بیٹے کے اوپر, ہماری اولاد کے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر. کسی کشتی پہ سوار ہو جائے گا, کسی پہاڑی پر سوار ہو جائے گا, خود کو بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سارے خطرات چاروں طرف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ احساس کر رہے ہوتے کہ نہیں ہم بھی کوئی پہاڑی ہمارے پاس موجود اس پہ سوار ہو جائیں. سن قرآن نے یہ مثالیں کس لیے دی؟ اسی لیے تاکہ نوح کے بیٹے والی حالت نہ ہو کہ ایسی پہاڑیاں ڈھونڈنا شروع کرے کہ جو نجات دینے والی نہیں. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ایسے لوگوں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو نجات دینے والے نہیں ہیں لیکن انہیں ہم نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں. یہ وہی پہاڑیاں ہیں جس پر نوح کا بیٹا جانا چاہ رہا تھا. یہ نجات دینے والے نہیں, دھوکے میں ہے, غلط فہمی میں انسان ہے, دھوکہ کھا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. پہاڑی کی بلندی نے جناب نوح کے بیٹے کو دھوکہ دے دیا اور دھوکہ کھا گیا. بعد میں پہاڑی تک پہنچنے جگہ پانی تو اب ضد میں آ گیا. دیکھیے انسان کی مشکلات کہاں کہاں تک جاتی ہیں. اگر ایک غلط راستے پہ انسان قدم اٹھا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے توفیق سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. شروع میں تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس پہاڑی پہ جائیں گے بچ جائیں گے, اب جب پانی کو پہاڑی تک بھی دیکھنا شروع ہو گیا تو کہا اب تو اپنے باپ سے ہم منع کر چکے, اب جائیں کیسے. نہ یہی وہ جگہ ہے کہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا تو اب توبہ کر لے, اب کشتی پہ آ جا. لیکن کبھی کبھی انسان غلط پہاڑیوں پر چلا جاتا ہے. پہاڑیاں یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ جو غلط طریقے سے نجات کا راستہ بتا رہے ہیں, جو دھوکے کی پہاڑیوں پہ چڑھا رہے ہیں. ہیں بہت سارے انہی ممبروں سے بہت سارے نجات کے راستے ایسے بتائے جاتے ہیں کہ جو غیر قرآنی راستہ ہے, جو غیر اہل بیت کا راستہ ہے, جو انبیاء کے راستے سے ہٹ کر ہے, وہ سب دھوکے کی پہاڑیاں ہیں. وہ آ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی نوح کے بیٹے کے طریقے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم نوح کے بیٹا بن کے دھوکہ کھا بھی لیتے ہیں. خوب اگر خدا نخواستہ دھوکہ کھا بھی لیا ہے تو کم سے کم وہاں تو عقل انسان کی آ جانا چاہیے جب پانی پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گیا. ابھی تو انسان سمجھے کہ غالیوں کے پاس, نصیریوں کے پاس, اخباریوں کے پاس, ملنگیوں کے پاس جو یہ پہاڑیاں بنائی ہوئی تھی نجات کی اور انسان سمجھ رہا تھا یہیں پر نجات مل جائے گی, اب جب جائے تو اگر کھلے عام صریح طور پر توحید کی مخالفت کر رہے ہیں, راہ اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. پہلے کچھ چیزیں چھپی ہوئی تھی لیکن اب چھپی ہوئی نہیں, ابھی ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے واضح ہوتی چلی جا رہی. پورا کردار, پوری زندگی, پوری سوچ, پورا رہن سہن, انسان اپنے آپ کو وحشی بنا لیتا ہے جس کی طرف دیکھنا مشکل ہوتا ہے, ایک معاشرے کے لائق نہیں رہ جاتا. خوب اگر پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں اس پہاڑی سے نجات ملنے والی ہے, اب تو سمجھ جائے کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا, یہ بھی غرق ہو رہا ہے, اب تو اپنے آپ کو غرق ہونے سے نجات دے. ابھی اسی سال ایسی باتیں سننے میں ملی ہیں, میں کیا بتاؤں یہاں پر, کیسے بیان کر سکتا ہوں. یہی دھوکے کی پہاڑیاں بچانے والی کہ جو بچاتی نہیں ہے, جو ثواب بانٹ رہے ہوتے ہیں, جنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں, خود کی جنت خطرے میں ہے, سب کو جنت بانٹ رہے ہیں. خدا کرے کہ سب جنت کے اہل بن جائیں. مومنین کے لیے دعا ہو, جس کے دل میں بھی کہیں بھی دین کے کوئی بھی رمق واقعی اس کے لیے دعا کرے. البتہ دعا تو سب کے لیے, پوری بندگی کے لیے, تمام بشریت کے لیے دعا ہے کہ تمام بشریت کو نجات ملے. کوئی جنت میں جگہ کی کمی تو نہیں ہے کہ اگر ہم چلے جائیں گے دوسرے آ جائیں گے تو ہمیں ہمارا جو ہے اسکوائر فٹ کم ہو جائے گا, ہمارے فلیٹ میں جگہ کم ہو جائے گی. جنت میں کوئی کمی نہیں ہے. زمین و آسمان کی وسعتیں جو ہے جنت, قرآن کہتا ہے ارضھا کا ارض السماء والارض یا سماوات دان سماع والارض, جنت کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت جیسی ہے. لہذا سب کو دعوت ہے. رسول اللہ نے سب کو دعوت دی تھی. رسول اللہ ہر ایک کو نجات دینا, رسول اللہ ابو جہل جیسے لوگوں کو بھی نجات دینا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے خود نجات نہیں حاصل کی. رسول اللہ کو کوئی کینہ نہیں تھا, کوئی دشمنی نہیں تھی, نہ ابو جہل سے تھی نہ ابو لہب سے تھی. جناب موسیٰ کو فرعون نے اتنا پریشان کیا لیکن موسیٰ کو فرعون سے کوئی کینہ نہیں تھا, اگر تھا تو دشمنی تھی تو اللہ کے لیے بھی. لہذا وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا, دین اپنا لیتا, تو جناب موسیٰ فرعون کو اتنا ہی چاہتے جتنا عزیز ترین اپنے افراد کو چاہتے تھے, جیسے ہارون کو چاہتے تھے, کوئی فرق نہیں. ممکن ہے تصور کرنا تھوڑا مشکل ہو کیونکہ فرعون ایسا بنا نہیں, لیکن اگر الہی قانون اور اللہ والوں کے اصول ہمیں معلوم ہے یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر فرعون بھی راہ نجات پر آ جاتا اور راہ ہدایت پر کامل طریقے سے آ جاتا تو جناب موسیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں تھا کہ فرعون ہے یا ہارون ہے یا فلاں یا فلاں ہے, فرق نہیں ہے. انبیاء کی نگاہوں سے انبیاء کو دیکھیں, رسول اللہ کے لیے فرق نہیں تھا. ابو جہل اگر آ جائے تو ابو جہل بھی ویسے ہی ہوتا جیسے جناب سلمان ہوتے, کیونکہ جناب رسول اللہ کی دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. توحید کا ایک نقطہ, اگر کبھی توحید میں گفتگو ہو دوسری جگہ میں کہیے, توحید کا ایک نقطہ سینکڑوں نقطوں میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جو اہل توحید ہیں, صحیح توحید جو رکھنے والے ہیں, ان کی محبتیں اور نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں. یہ نہیں کہ اپنے لیے دشمنی ہے, ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, اللہ والوں کی کسی سے ذاتی دشمنی ہوتی ہی نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں ہوتی. چاہے اس سے پہلے اذیت بھی پہنچائی ہو, تکلیف بھی پہنچائی ہو, درد بھی پہنچایا ہو, مارا بھی ہو, کوڑا بھی ڈالا ہو. لہذا وہی خاتون جو روزانہ رسول اللہ کے اوپر آ کر کوڑا ڈالتی تھی, جب وہ مسلمان ہو جاتی تو رسول اللہ کی نگاہ میں دوسری مومنہ اور اس کے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, کیونکہ رسول اللہ کی ذاتی دشمنی نہیں تھی, وہ غلط سمجھی ہوئی تھی. اپنے خدا کی محبت میں رسول اللہ کے اوپر کوڑا ڈال رہی تھی, جب اس کو صحیح خدا کی پہچان کرا دی گئی تو اللہ کی بندگی میں آ گئی. لہذا نہ کوئی بغض, نہ کوئی نفرت, نہ پہلے کوڑوں کی یاد, نہ احساس دلانا. امام حسین علیہ السلام نے حر کو احساس بھی نہیں دلایا گیا, حر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں, چونکہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی دشمنی نہیں ہے حر سے. حر کے مقابلے میں اگر آگے کھڑے ہوئے تو اللہ کے لیے کھڑے ہیں. عمر سعد کے مقابلے میں آ کر حسین ابن علی کھڑے ہیں تو اللہ کے لیے, اپنے لیے تو نہیں کھڑے ہیں. اگر عمر سعد بھی آج حر کی طرح سے تبدیل ہو کے آتا تو اسی طریقے سے حسین اسے سینے سے لگاتے جس طریقے سے حر کو لگایا تھا, کیونکہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اللہ والوں کے نمونے بھرے پڑے ہیں. وہ وحشی انسان ایک زمانے میں جس نے جناب حمزہ کا سینہ اور پیٹ چاک کیا تھا اور کلیجہ کاٹ کر نکالا تھا, کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے, دیکھا گیا نگاہوں کے سامنے یہ سارا کام کیا گیا. مسلمان لشکر بھاگ گیا تھا, رسول اللہ زخمی تھے, رسول اللہ گر پڑے تھے, لیکن وہی نگاہوں کے سامنے محبوب ذات, ہم جناب حمزہ کی ذات بہت محبوب تھی رسول اللہ کے لیے, واقعی بہت محبوب ذات تھی. جناب حمزہ کے آنے کے بعد اسلام کو بہت بڑی قوت ملی تھی, لوگوں کی ہمتیں ختم ہو گئی تھی, ٹوٹ گئی تھی. لہذا وہ انسان کی جس نے آ کر جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا اور پیٹ چاک کیا اور پیٹ چاک کرنے کے بعد کلیجہ کاٹ کر نکالا اور نکال کر اس یزید کی دادی ہندہ کے ہاتھ میں دیا, اور اس نے انتہائی بغض اور حسد اور کینے کی وجہ سے اس کلیجے کو, اپنے اسی کچے کلیجے کو چبایا اسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے دانتوں سے. یہی انسان جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچ میں مسلمان ہو کے آتا ہے, کیونکہ بعض لوگ مکے کے تھے جو جھوٹے مسلمان ہوئے تھے, لیکن یہ غلام جو وہاں پر اپنے آقا کا حق ادا کر رہا تھا کلیجہ نکالنے میں, آج جب اس کو بندگی کے احساس ہوا, جب یہ رسول اللہ کے پاس مسلمان ہو کے چلا آتا ہے تو رسول اللہ کے سارے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں دشمنی کے ساتھ، اسے قبول کر لیتے ہیں رسول اللہ، ایسے انسان کو قبول کر لیتے ہیں. عجیب ہے، ابو جہل کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا وہ تھا جس کے لیے حکم تھا کہ اس کو مار ڈالنا، پورے مکے والوں کو، بات جلدی یہاں پہ آنا نہیں تھا، پورے مکے والوں کو رسول اللہ نے کہا کہ تم سب آزاد ہو، کسی کو نہیں مارو، کسی سے انتقام نہیں لو، لیکن چند لوگ ایسے ملعون تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ان کو جہاں بھی پانا ان کو مار دینا، چاہے کعبے کی دیوار سے لپٹے ہوں، کعبے کا پردہ پکڑ کے، ان میں سے چند لوگ، ان میں سے یہ ابو جہل کے بیٹا تھا، یہ بھاگا چونکہ اس کو یقین تھا ہم تو مار دیے جائیں گے، یہ بھاگ گیا صحرا میں، صحرا میں بھاگا ایک ایسے راستے میں جا کر بھٹک گیا کہ جہاں پر راستہ بھول گیا، راستہ بھولا تو پانی ختم، پیاس سے مرنے لگا، جان جانے لگی، آخری لمحے میں جب دیکھا کہ اب کوئی بھی امید نہیں بچنے کی ہے تو دل سے اس نے کہا کہ پروردگار اگر مجھے نجات مل جاتی ہے تو میں سچ میں جا کر رسول اللہ پر ایمان لاؤں، محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا. اور نجات مل گئی، پانی مل گیا اسے پانی مل گیا. یہ ابو جہل کا بیٹا، یہ واپس آیا، آ کر رسول اللہ پر سچ میں اسلام لایا. ابو جہل کا بیٹا تھا لہذا بعض لوگ کبھی اسے ابن ابو جہل کہہ کر بلاتے تھے، نام باپ کے نام سے بلاتے تھے. تو رسول اللہ نے لوگوں کو روکا، کہا کہ باپ کی وجہ سے اس کے اوپر الزام نہ رکھو. یہ ہے الہی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، الہی لوگوں کی نفرتیں اپنی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے جو لہذا کوئی دشمنی نہیں ہے، جب بھی پلٹا ہے ہدایت کے لیے سب کے لیے کوشش ہے، جو کتنا بھی گمراہ نظر آ رہا اس کے لیے بھی انسان ہدایت کی کوشش کرے. لیکن ہدایت کی کوشش کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ دھوکے دینے والی پہاڑیوں سے اپنے آپ کو چھوڑو اور آؤ کشتی اہل بیت پر سوار ہو، نجات کا راستہ یہ ہے. کشتی حسین ابن علی پر سوار ہو، یہ ہے نجات کا راستہ. لیکن اس کے لیے اہلیت پیدا کرے. کبھی کبھی انسان، اب یہ جملہ ہمارے بزرگوں کا ہے کہ کشتی اہل بیت میں جانور سوار ہو گئے، درندے سوار ہو گئے، پرندے سوار ہو گئے، لیکن نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہو پایا. یہ بہت ہی عبرت کا بھی مقام ہے، بہت زیادہ. کبھی ہم کہتے ہیں نا خاندانوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، شیعہ خاندان پر، سید خاندان پر، فلاں خاندان پر، اس خاندان پر، اس خاندان پر، فرقے پر، مذہب پر. یہ کوئی بھی چیز فخر کرنے کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوح کی کشتی بنتی ہے تو اس میں اہل چاہیے، جس خاندان سے بھی ہوں اہلیت پیدا کریں تو سوار ہو جائیں گے. سلمان وہاں کہاں سے چلے آئیں گے؟ اگر اہلیت پیدا کر لیں گے تو منا اہل البیت بن جائیں گے، ابو ذر منا اہل البیت بن جائیں گے. چند لوگوں کے لیے کلمہ جاری ہوا ہے، اب جناب سلمان کے لیے ہم سنتے ہیں، لیکن اور بھی روایات ہے. مروان کی خاندان کے ایک فرد، اس کے لیے امام صادق علیہ السلام فرمایا تو شجر خبیثہ سے نہیں ہے، تم ہم سے ہے. مروان، مروان کا پوتا ہے خود. چونکہ یہ خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ واقعہ پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے. رو رہا تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر رو رہا تھا. امام اندر مسجد میں موجود تھے، پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ کہا کہ فلاں رو رہا ہے. کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ ظاہر نام اس کا سعد ہے، کہ اس کے بعد اس کا نام سعد الخیر پڑ گیا. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ بلا اس کو، بلا کے لائے، کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ، اور شجر خبیثہ کی تفسیر بھی پڑھی ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو تفسیر معلوم تھی، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا یہ شجر خبیثہ شجر بنی امیہ ہے، بنی امیہ کا شجر، اور ہم تو انہی میں سے ہیں. لہذا وہ رو رہا تھا کہ ہم شجر خبیثہ میں سے ہیں، لہذا ہماری نجات ہی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو شجر خبیثہ میں سے نہیں، تو ہم میں سے ہے. کیونکہ امام کا قریبیوں میں سے تھا، امام کے درس میں آتا تھا، امام سے سیکھتا تھا، امام سے علم لیتا تھا، امام سے معرفت لیتا تھا. لہذا یہ نجات کا راستہ خاندانوں کی بنیاد پر نہیں ہے، اہلیت کی بنیاد پر ہے. یہ اسلام میں جگہ جگہ اگر پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. لہذا اس میں جانور تک سوار ہو گئے، گدھے تک جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا کیونکہ اہل نہیں تھا. اور سوار نہیں ہوگا تو نجات نہیں ملے گی. یہ ایک نقطہ بہت خوبصورت سا ہے, اگر یہ پہچاننا چاہیں کسی بزرگ کا نقطہ, بہت پہلے کبھی سنا تھا میں دوسری جگہ پہ, اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا جو ہے کسی کے سناؤ, کہ کشتی پر سوار ہونا, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک مثال دی گئی ہے, انہوں نے مثال دی, ہم تھوڑا اس کو اور دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں. مثلا طوفان آئے, شدید طوفان, اب یہاں بیٹھ کے تو آپ طوفان کا تصور بھی نہیں کرتے کیونکہ بارش ہی نہیں ہوتی, لیکن آپ اپنے ملکوں میں کبھی سوچے دریا دیکھا تو ہوگا نا ٹیلی ویژن پہ, طوفان آئے بڑا طوفان, اور ایک ایسا طوفان کہ جہاں پر کوئی بھی چیز نجات دینے والی نہیں ہو, نہ گھر نہ بلڈنگیں نہ مکان نہ درخت نہ پہاڑیاں, ایسا طوفان, اور وہاں پر لا کر کشتی لگائی ہے, کشتی آئی اس پر آ کر سوار ہو, چونکہ طوفان میں اور کوئی چیز بچانے والی نہیں, یہ کشتی ہے جو تمہیں بچا لے گی, کشتی طوفانوں میں چل سکتی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو آ کر کشتی کی دشمنی کرنا شروع کر دیں, کشتی پہ پتھر مارنا شروع کر دیں, کشتی کو جلانا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا, نجات نہیں پائیں گے, دوسروں کو بھی نجات سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ کشتی کے اوپر ہے کہ کشتی جلتی ہے یا نہیں جلتی, ختم ہوتی یا نہیں ہوتی, ٹوٹتی یا نہیں ٹوٹتی. اگر کشتی نہ بھی ٹوٹے, کشتی نہ بھی جلے, تو کم سے کم انہوں نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو محروم کر دے, خود بھی محروم رہے نجات سے اور دوسروں کو بھی نجات سے محروم کر دے. بنی امیہ نے یہی کام کیا, کشتی اہل بیت پر اتنے پتھر مارے, اس طرح جلانا چاہا, اتنے حربے استعمال کیے کہ خود تو محروم تھے ہی کشتی اہل بیت سے, دوسروں کو بھی محروم کرنا چاہا, لیکن یہ کشتی ہی اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ کشتی یہ ہے ٹوٹنے والی نہیں تھی, ختم ہونے والی نہیں تھی. لہذا یہ گروہ کی جو کشتی پر حملے کر رہا ہے, پتھر مار رہا ہے, وہ تو طے ہے کہ وہ غرق ہو جائے گا, کیونکہ سوار نہیں ہو رہا بلکہ کشتی کو توڑنا چاہ رہا ہے. وہ ایک گروہ دوسرا وہاں پر لایا جائے کہ بھائی آؤ تم کشتی پہ سوار ہو, وہ کشتی کو دیکھے اور وہیں کھڑا ہو کر کشتی کی تعریف کرنا شروع کر دے, کشتی کے بارے میں قصیدے کہنا شروع کر دے, کشتی کی مدح کرنا شروع کر دے, کشتی کی منقبت کرنا شروع کر دے, کشتی کے اوپر نظر چڑھانا شروع کر دے, لیکن کہے بھائی سوار ہو کشتی پہ, کہ سوار نہیں ابھی ہم دوسرا کام کر رہے ہیں, ابھی سوار نہیں ہونا ہے, انجام کیا ہوگا. ایک وہ جو کشتی کو توڑ رہا تھا, ایک وہ جو کشتی کو جلانا چاہ رہا تھا, وہ جو خود کو بھی محروم کیے ہوا تھا دوسروں کو بھی کشتی سے محروم کر رہا تھا, ایک یہ آیا ہے کہ جو کشتی کے بارے میں ناانصافی نہیں کر رہا ہے, کشتی کو توڑ نہیں رہا ہے, کشتی کو جلا نہیں رہا ہے, لیکن بیچارہ دور سے کھڑا ہو کر صرف کشتی کی تعریف کر رہا ہے کہ کشتی تو بہت اچھی ہے, کشتی تو بہت خوبصورت ہے, کشتی تو بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے, کشتی تو بہت مضبوط ہے, اسے کہہ رہے ہیں اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ, نجات پانے کے لیے کشتی پہ سوار ہونا لازم ہے. نہیں ابھی ہم کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے, بوڑھے ہوں گے تو سوار ہوں گے. کہتے حج کرنے کے لیے, نہیں ابھی حج کرنے کا زمانہ نہیں ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے ابھی حج کرنے چلے جائیں گے تو اچھے کام کرنے پڑیں گے, ابھی حج کرنے چلے جائیں گے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ اسی لیے حج کرنے نہیں جاتے, خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں. ابھی ایک جگہ پہ ہم تھے, ایک ابھی انہی محرم کے دنوں میں, ایک جوان نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ چلو زیارت کرنے کے لیے, تو میری بیوی کی ماں کہتی کہ ابھی سے زیارت کرنے کے لیے کیا لے کے جاؤ گے, کیونکہ زیارت کرنے جائیں تو زیارت کے کچھ تقاضے ہیں, بہرحال زیارت کچھ پاکیزگی عطا کرے. البتہ ایسے لوگ جیسے جری لوگ ہیں جو سب کچھ کر کے چلے آتے ہیں اور ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا, لیکن چلو اتنا احساس تھا کہ زیارت پہ جائیں گے تو آگے پاک رہنا پڑے گا, اگر حجاب کرنا پڑے گا, اگر زیارت کا کچھ اثر تو اوپر ہوگا. لہذا اس کی ماں, آپ دنیا کا ہر انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جس عمر میں بھی اس کو فرصت ملے وہ جائے زیارت کر کے آئے, امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آئے, اور فضیلتیں بہت زیادہ بتائیں, فضیلتیں بھی اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ یہ زیارت آ کر اس کشتی پہ سوار کر دے انسان کو. زیارت تو فقط ذریعہ چوم کر آ جانے کا نام نہیں ہے, زیارت تو جا کر وہاں پر مانگ لینے کا نام نہیں ہے, زیارت یعنی یہ کہ وہاں پر آمادہ ہو کر گئے, ابھی تک اگر کشتی اہل بیت پہ سوار نہیں تھے تو آج سے اب کشتی اہل بیت پہ سوار ہو کر آئے. خدا کرے کہ زیارت کا فلسفہ اتنا بیان کیا جائے کہ لوگ زیارت کرنے کے لیے جائیں. واقعاً زیارت کو اتنا عظیم اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ اور راستوں سے سوار اگر نہیں ہو پائے تھے, ہم جیسے مولویوں کی مجلسیں اگر سوار نہیں کر پائی تھیں تو خود حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہاں جا کر کشتی اہل بیت اور کشتی حسین ابن علی پہ سوار ہو جاؤ. لہٰذا وہ آ کر خود ہی مجھ سے بیان کر رہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ چلو زیارت کرنے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور وہ اسی لیے چاہ رہا تھا, کچھ خرابیاں دیکھ رہا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو زیارت کرانے کے لیے لے جائیں گے تو تھوڑا زیارت کا اثر ہو جائے گا, تھوڑا بہتر ہو جائے گی. تو اس کی ماں کہہ رہی کہ ابھی کون سی عمر زیارت کرنے کی ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ابھی کون سی عمر حج کرنے کی ہے, حج کرنے نہیں جانے کو تیار, پیسہ موجود ہے لیکن نہیں جاتے, سب کچھ موجود ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں لیکن حج کرنے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اب کسی کے دل میں جا کر ہمیں نہیں پوچھنا ہے کیوں, اپنا اپنا انسان خود ہی سمجھ لے. بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ابھی سے حج کرنے جائیں گے تو پھر حج کے اثرات پھر ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے, پھر تو یہ نہیں کر پائیں گے, پھر تو وہ نہیں کر پائیں گے. یہ عجیب ذہنیت, اس کی ہم کبھی کبھی مثال دیتے ہیں. مثلا اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ ہم تمہیں جو ہے, ایک انسان کے پاس گھر موجود نہیں ہے, مثال دینے کے لیے, البتہ حج کہیں کتنا بلند ہے لیکن سمجھنے کے لیے, ایک انسان کے پاس گھر موجود نہیں ہے اور آ کر گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آ کر کہے کہ ہم تمہیں گھر دیتے ہیں, یا کوئی بھی کہے آ کر ہم تمہیں مکان دیتے ہیں, فری میں مکان, اچھا مکان دیتے ہیں, بہت ہی مضبوط مکان دیتے ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مکان ابھی تمہارے نام کر دیں یا جب تم 70 سال کے ہوگے, بوڑھے ہو جاؤ گے, تو اس وقت تمہیں مکان دیں, تو کیا کہیں گے؟ ابھی خدا کرے آپ سب کے پاس الحمدللہ مکان ہے, ایک ایسا انسان سوچے جس کے پاس واقعہ نہ ہو, جو فٹ پاتھوں پہ سوتا ہو, جس کے پاس نہ ہو, اور اس سے آگے کہا جائے کہ ہم مکان تمہیں دے رہے ہیں لیکن یہ مکان ابھی تمہیں چاہیے تاکہ ابھی اس مکان کے ذریعے سے اپنے آپ کو سائے میں رکھو, اپنے آپ کو گرمی اور ٹھنڈک سے بچاؤ, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, یا یہ کہ جب 70 سال کے ہوگے تب تمہیں مکان دیکھتا کہ تمہاری ضعیفی میں کام آئے یہ مکان, ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو تمہارا یہ عمر باقی ہے, جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارے ضعیفی میں یہ مکان کام آئے گا. تو جواب کیا ہوگا؟ بڑھاپے میں مانگیں گے, ابھی چاہیے نا مکان, ابھی چاہیے تاکہ ابھی سے اپنے آپ کو ہم اس گرمی سے, اس ٹھنڈک سے, اس آفت سے, اس مصیبت سے, ان چوروں سے, اس بے عزتی سے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. حج کیوں کرایا جاتا ہے؟ حج بچانے کے لیے کیا جاتا ہے, حج سایہ دینے کے لیے, حج ذلت سے بچانے کے لیے, حج شیطان سے بچانے کے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی حج نہیں کرنا, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے. جی کشتی دی جا رہی ہے, سوار کرایا جا رہا ہے, لہذا وہ کتنا بھی بیٹھ کر منقبت کرتا رہے, کتنا بھی قصیدے پڑھتا رہے, کتنا بھی نظر کشتی کی اتارتا رہے, اور کتنا بھی کشتی کے نام پر نظر کھلاتا رہے, لیکن اگر کشتی پہ سوار ہونے کو تیار نہیں ہے تو انجام کے لحاظ سے, ڈوبنے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوں گے. انصاف کے لحاظ سے فرق ہوگا, یہ انصاف غیر منصف تھا, یہ انسان جو پتھر مار رہا تھا, اس انسان نے انصاف کیا, کشتی کے بارے میں انصاف کیا لیکن اپنے بارے میں انصاف نہیں کیا. کشتی کی تعریف تو کر رہا ہے, کشتی کی تعریف کا حق ادا کر رہا ہے, لیکن کشتی وہ نہیں ہے کہ جس کا حق اس کی تعریف کرنے سے ادا ہوتا ہے, کشتی وہ ہوتی ہے کہ اس کا حق اس پر سوار ہونے سے ادا ہوتا ہے. کشتی تعریفوں کی محتاج نہیں ہے, کشتی سوار ہونے کی محتاج ہے. ہاں کشتی کی خوب تعریف کریں لیکن کب؟ کشتی پہ سوار ہونے کے بعد تعریف کریں. دونوں تعریفوں میں بھی فرق ہو جائے گا. وہ جو کشتی سے باہر باہر صرف تعریف کرے گا اس کی تعریف کا انداز کچھ اور ہوگا, وہ جو کشتی میں سوار ہو کے کرے گا اس کی تعریف کا انداز کچھ اور ہوگا. وہ اپنے پورے وجود سے تعریف کر رہا ہوگا, ہمیں نجات مل گئی تو اس کشتی کی وجہ سے, ہم بچ گئے تو اس کشتی کی وجہ سے. دونوں کی تعریفوں میں بھی فرق ہو جائے گا. ہو آخری جملہ, یہ کیسے پتا چلے گی کشتی میں سوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چونکہ یہ تو طے ہے, دیکھیں اس مسئلے میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے, نہ کسی شیعہ کو شک ہے نہ کسی اہل سنت کو شک ہے. اہل بیت کے کشتی ہونے میں یہ روایت اتنی معتبر روایت ہے, اتنی متواتر روایت ہے کہ کوئی اس کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتا. اہل بیت کی کشتی کے بارے میں, امام حسین السلام کے بارے میں جو حدیث ہے وہ اہل سنت منابع میں اتنی نہیں آئی ہے, بعد کی منابع میں آئی ہے, لیکن اہل بیت کے بارے میں جو روایت ہے مثل اہل بیت کے مسئلے سفینۃ نوح, یہ اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ کتابوں سے زیادہ آئی پہلے زمانے. لہذا اہل بیت کے کشتی ہونے میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور کشتی بھی نجات کی کشتی، یہ نہیں کہا کہ یہ تفریح کی کشتی ہے، نہ واقع نجات کی، نوح کی کشتی ہیں جو ہر طرح کے طوفان سے نجات دینے والی ہے. خوب، جب یہ دو چیزیں طے ہو گئی کہ اہل بیت کشتی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں، اور کشتی نجات میں بچنے کا راستہ ہے کہ اس پہ سوار ہو جائے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان سوار ہے یا سوار نہیں ہے؟ وہ ہم سب بیٹھ کے کہ ہم سوار ہیں، ہم سوار ہیں، ہم بھی سوار ہیں، ہم بھی سوار ہیں، ممبر پائے کہ ہم بھی سوار ہیں، نیچے آئے فرش پہ ہو کہ ہم بھی سوار. خوب، یہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھنا شروع کر دے کہ کشتی پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف کشتی جا رہی ہوتی اسی طرف مسافر بھی جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے پہچان کا طریقہ. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، بالکل آسان سی بات ہے، کوئی سخت بات نہیں. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کشتی تو کسی اور طرف جا رہی ہو اور مسافر کسی اور طرف جا رہا ہو؟ اگر کبھی کبھی مسافر اپنا رخ بدل بھی لے تب بھی جائے گا اسی طرف جدھر کشتی جا رہی ہے. کبھی کبھی شیطان اگر دھوکہ اگر دے بھی دے، رخ ادھر ادھر ہو جائے پھر اپنا رخ موڑے کہ جانا ادھر ہی ہے، جس طرح بھی جانا جانا اس طرف ہے. لہذا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دے کہ اہل بیت کی کشتی کدھر جا رہی ہے، حسین ابن علی کدھر گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی تو کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں. جب حسین ابن علی کربلا کی طرف جائیں تو وہاں سب کو کربلا کی طرف جانا لازم ہو جاتا ہے. حسین ابن علی کعبے کی طرف جا رہے ہیں تو سب کعبے کی طرف جائیں، حسین ابن علی کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو سب کوفے کی طرف جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہے کہ نہیں کعبہ بہت مقدس ہے، آج ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں. کشتی کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کے ساتھ ہی چلنا. لہذا اگر نجات چاہیے ہے تو راستہ ہے. حسین ابن علی کا راستہ کیا ہے یہ اب ڈھونڈنا شروع کر رہے ہیں. اب یہ مجلس ہماری یہاں پر تمام، لیکن یہ ڈھونڈنا آپ کا کام. حسین ابن علی اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ہم اگر ظلم کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، حسین ابن علی تاغوت کا سر جھکانا چاہ رہے ہیں، ہم ایک تاغوت کا سہارا لے کے دوسرے تاغوت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، راستے سب معین ہیں. حسین ابن علی اپنے گھر کو قربان کر رہے ہیں دین حق کے لیے، ہم دین کی پامالی کا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوں. یعنی یہ کہ کشتی پہ سوار نہیں ہے. لہذا حسین ابن علی کا راستہ دیکھتے چلے جائیں اور ان کا رخ دیکھتے چلے جائیں کہ ان کا رخ کس کی طرف ہے، اور اپنے رخ کو پہچانتے چلے جائیں. جتنا زیادہ حسین ابن علی کے کشتی پہ سوار ہوتے چلے جائیں گے، پہلے ہی دن عرض کیا گیا کہ جتنا زیادہ اس کشتی پہ سوار ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ نجات ملتی چلی جائے گی یقینی طور پر. اور اس کی اگر دلیل چاہیے تو دلیل کربلا والے خود ہی ہیں، دلیل حسین ابن علی کے اصحاب ہیں، دلیل حبیب ابن مظاہر ہیں، دلیل مسلم ابن اوسجا ہیں، دلیل حر ہیں، دلیل زہر قین ہیں، کہ جنہوں نے آ کر کشتی پہ سوار ہوئے، حسین ابن علی کی کشتی کے ساتھ ہوئے، حسین ابن علی کے ساتھ ہوئے، ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوئے، اس طرح سے نجات پا گئے کہ آج دوسروں کو بھی نجات دے رہے ہیں. صرف تنہا خود نجات نہیں پائے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس طرح کشتی کربلا پر سوار ہوئے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نجات دی. یہ نہیں ہے کہ کشتی کی خوب فضیلت تو خوب بیان کر، نظریں تو خوب اتارے کشتی پر، لیکن سوار ہونے کو تیار نہیں، یہ راستہ نہیں ہے. لہذا فرق اگر جب انسان یہ دیکھنے لگے، جو فرق محسوس تھا میدان کربلا میں، عمر سعد کے لوگ کا کردار بھی معلوم تھا، حسین ابن علی دونوں کا کردار بالکل میں ایک جیسا، دونوں کا کردار بالکل فرق واضح تھا، ذرہ برابر کوئی چیز ملتے جلتے نہیں تھی. اگر آج ہمارے کردار لوگوں کے کردار سے ملتے جلتے ایک جیسے نظر آئیں، اس کا مطلب یہ سمجھ لیں ابھی کشتی پہ سوار ہونے میں کچھ کوتاہیاں رہ گئیں. ایک جیسا نہیں، حسینی اور غیر حسینی ایک جیسا نظر نہ آئے، امیر المومنین کا چاہنے والا اور امیر المومنین سے دور رہنے والا ایک جیسا نظر نہ آئے، اہل بیت والے اور اہل بیت سے دور رہنے والے ایک جیسے نظر نہ آئے. اگر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں اس کے مطلب کہ کشتی پہ سوار نہیں ہوئے. بس عزیزو، کشتی پہ سوار ہونے کا ڈھنگ اگر سیکھنا ہے تو یہ کربلا والوں سے جا کے پوچھے کیسے سوار ہوا جاتا ہے. پھر تلواریں چلیں گی، پھر اسلحے چلیں گے، پھر پیاس ہوگی، پھر بھوک ہوگی، پھر پابندیاں لگائی جائیں گی، پھر سختیاں لائی جائیں گی، لیکن یہ طے کر لیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں تو حسین ابن علی کے ساتھ. حسین ابن علی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس ذات کو چھوڑ دیا جائے. جو چھوڑ دے گا سب سے پہلے تو اس کی عقل کے بارے میں انسان سوال کرے گا. چھوڑ دیا حسین ابن علی کو چھوڑنے والے جنہوں نے مکے میں چھوڑ دیا، جنہوں نے راستے میں چھوڑ دیا، جنہوں نے کربلا میں آگے چھوڑ دیا، لیکن جو سوار ہوئے وہ ایسے تھے کہ امام کہہ بھی رہے کہ جاؤ چلے جاؤ، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں کہ ہے ہی نہیں ایسی چیز جو چھوڑی ہے. اہل بیت وہ نہیں ہیں کہ جن کو ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، چار دن کے لیے، اہل بیت ایسے وہ ذات نہیں ہے کہ دس دن کے لیے اور کبھی کبھی کے لیے. اہل بیت وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے، واقعا یہ کشتی ہمیشہ کے لیے، جو خطرات ہمیشہ ہیں، گمراہیاں ہمیشہ ہیں، طوفان ہمیشہ ہے، نجات کا راستہ بھی ہمیشہ. یہ تو نہیں کہ محرم میں طوفان آتا ہے لہذا محرم میں آ کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذکر، نہ محرم سے زیادہ طوفان دوسرے زمانوں میں ہے. اگر دوسرے زمانوں میں گمراہیاں ہیں تو دوسرے زمانوں میں بھی کشتی اہل بیت کی ضرورت ہے. اگر دوسرے زمانے میں ہمارے جوانوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو خطرہ ہے اور ہمیں خود خطرہ ہے، تو دوسرے زمانے میں بھی کشتی حسین ابن علی کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ کشتی وہ نہیں ہے جو چھوڑی جائے. لہٰذا جو لوگ آئے تھے سوار ہو کے، وہ کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جو لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، دوسرے مقصد سے آئے تھے، اپنے فائدے کے لیے آئے تھے، اقتدار کے لیے آئے تھے، منصب کے لیے آئے تھے، کوفہ جانے کے لیے آئے تھے، کوفے میں حکومت میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے. آخر میں ایک تاجر آیا تھا، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، آخر تک رہا. بتایا واقعہ، استاد بھی بار بار ذکر کرتے ہیں، ہم نے بھی آپ کے سامنے شاید عرض کیا نہیں دوسری جگہ، کہ اپنے اونٹوں کو لے کر چلا گیا، آخر میں لے کر اونٹوں کو چلا گیا، چونکہ کرائے پہ دیا تھا، امام کو کرائے پہ اونٹ دیا تھا. جب اسے یقین ہو گیا کہ اب تو جان بچنے والی نہیں ہے، امام کے سامنے آ کے عرض کیا کہ اب تو آپ بچنے والے نہیں ہیں، اب تو یقینی ہو گیا ہے، اب تو آپ شہید ہی کر دیے جائیں گے، لہذا مجھے میرا کرایہ دے دیں، میرے اونٹ دے دیں، میں جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ. اونٹ بھی دے دیا اس کا، اس کا کرایہ بھی دے دیا، وہ چلا گیا، چلا گیا. اب بعد میں جا کے کیا ہوا وہ الگ مسئلہ ہے، کہ اس کا اونٹ بھی چلا گیا، اس کا کرایہ بھی چلا گیا، اس کی جان بھی چلی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لیکن کشتی حسین ابن علی کو چھوڑ کر چلا گیا. کشتی حسین ابن علی چھوڑنے کے لائق نہیں ہے کسی بھی وقت میں، نہ عاشور کے بعد، نہ ایام عزا کے بعد، نہ نو ربیع الاول کے بعد. یہ کشتی ہی ایسی ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور یہ آ کر ثابت کیا ہے کربلا والوں، نہیں چھوڑا، جانے دی، اپنے بچوں کی جانے دی، اپنے عزیزوں کی جانے دی، لیکن کشتی اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے تھے، کہا بھی امام نے کہ اگر تم اس طرح نہیں جانا چاہتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. اگر لوگ کہیں گے اپنے امام کو چھوڑ کر چلے آئے، اپنے امام کو چھوڑ کر چلے آئے، تو تم کہہ دینا بہانہ، بہت اچھا بہانہ تھا کہ میں خود نہیں آیا تھا، ان بچوں کی جان بچانے کے لیے آیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. لیکن نہیں، کوئی بھی جانے کو تیار نہیں. اور یہ بچے بھی سب یہیں پر رہ گئے. ایک جو بہت ہی مصیبت گزری ہے اہل حرم پر، خاص کر اہل حرم پر عاشور کے بعد، وہ یہ تھے کہ کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، بچے بعض وہ تھے، بعض جو ہے بعض اہل بیت کے گھرانے کے بچے تھے جو بہت باشعور تھے، بعض بچے اتنے چھوٹے تھے جو اتنی ساری مصیبتوں کو درک ہی نہیں کر سکتے تھے. ان سے بتایا بھی جائے تو کیا بتایا جائے. اور جیسے جیسے نئے حالات آ رہے ہیں، منزلیں اور سخت سے سختر ہوتی چلی جا رہی، مائیں پریشان ہیں. مائیں حسن کربلا کے بچوں کی جو مصیبتیں ہیں، جو ہم عام طور سے جب ایام عزا آتا ہے تو شہداء کا ذکر کرتے ہیں، اسیران کربلا میں خاص بیویوں کا ذکر کرتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، امام سید سجاد کے کرتے ہیں، بہت سارے ذکر جو ہے نہیں ہو پاتے. انہیں میں ایک ایک کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی کیونکہ سب پورے اپنے گھرانے کے ساتھ آئے تھے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب تھوڑی سی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بچوں کو ہٹایا جاتا ہے, بچوں سے چھپایا جاتا ہے, دکھایا نہیں جاتا. ایک معمولی انسان نیچرل طور پہ اگر جان چلی گئی ہو تو بھی بچوں کو ہٹایا جاتا, دیکھنے نہ پائے کہ اس کے اوپر غلط اثر نہ پڑ جائے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی دردناک منظر ہو تو بچوں سے اس منظر کو دور, بچوں کو اس منظر سے دور رکھا جاتا ہے. کربلا میں اثر عاشور تک بیویوں نے کوشش کی تھی کہ بچوں کو دور رکھیں, بچے یہ سارا منظر نہ دیکھنے پائیں, اتنے تیر, اتنی تلواریں, اتنا زخم, اتنی قربانیاں, اتنے لاشیں. لیکن کب تک چھپائیں گے؟ جب سارے خیمے جل گئے تو سب نظروں کے سامنے آ گئے. بعض بچے تھے جو سب پہلے سے بھی دیکھ رہے تھے لیکن بچوں کی تعداد زیادہ تھی, 48 یا اس سے بھی زیادہ بچوں کی تعداد بتائی جاتی ہے اتنے بڑے کاروان میں جو بچے موجود. کہاں تک؟ خیمے جلنے کے بعد اب سب کچھ نگاہوں کے سامنے تھا. پہلے چاند کی روشنی تھی, چونکہ 10 دن 10 تاریخ کو چاند کی روشنی اچھی خاصی ہو جاتی ہے, دکھتا ہے, دور تک دکھ رہا ہوتا ہے. خیمے جل جانے کے بعد پہلے چاند کی روشنی تھی, لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے, جہاں بیویاں دیکھ رہی تھیں وہیں بچے بھی اس منظر کو دیکھ رہے. خیمے جل رہے تھے, جہاں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں وہیں بچے بھی گھبرا گھبرا کر ایک خیمے سے, کچھ بچوں کو بیویاں پکڑ پکڑ کے لے جا رہی تھی, کچھ بچوں کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے. ہاتھ چھوٹے تو کدھر گئے؟ لشکر کے درمیان میں چلے گئے, گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے چلے گئے, خندقوں میں گرتے چلے گئے. بیویاں کیا کرے, کس کو سنبھالے, کتنے بچوں کو سنبھالے. پھر جتنے بچوں کو بچا لیا تھا اب اس کے بعد جو منزل شروع ہوئی وہ منزل اور سخت تھی. اونٹوں پہ سوار کیا گیا, اونٹوں کو عرض کیا کیسا سفر تھا, یہ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں. بچوں, جہاں بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سوار کیا گیا. ہاتھ بدھے ہوئے تھے, ہاتھ کھلے نہیں تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھال کر اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہوں. بیویوں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے. جب تک جس بچے میں جتنی توانائی تھی وہ اپنی ماؤں سے لپٹے رہے اور اپنی جان بچا کے رہے, لیکن جب ان اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جاتا تھا, اتنا لمبا سفر جب تیزی سے طے کرایا جانے لگا, ان ملونوں نے دو وجہ سے تیزی سے, کہیں ایک تو حملہ نہ ہو جائے, دوسرے جلدی سے جلدی یزید کے پاس پہنچے تاکہ انعام لے, تاکہ اپنا فخر جا کر بیان کرے. اتنی تیزی سے اونٹوں کو دوڑاتے تھے کہ تیز دوڑتے ہوئے اونٹوں سے ماؤں کی نگاہوں کے سامنے بچے زمین پہ گرتے تھے. اللہ اکبر. اور مائیں صرف حسرت بھری نگاہوں سے مڑ مڑ کر وہاں تک دیکھتی رہتی تھی جب تک اپنا بچہ دکھائی پڑ رہا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن اس درمیان میں کسی ماں نے شکایت نہیں کی, کیونکہ کشتی اہل بیت پر سوار ہو کر آئے تھے حسین ابن علی, بس دیکھتے تھے. کوئی فریاد بلند کرے, اے میرے آقا حسین, اے میرا با حسین اکبر, کون ہے جو آگے ان بچوں کو بھی. بس آخر تک اتنا ہوا عزیزو, ایک کمسن بچی جو بچی تھی وہ بھی زندہ نے شام میں نہ رہی. کل شب شہادت ہے, آپ کے سامنے مصائب پڑھیں گے. اور سب سے آخر میں جب ساری بیویاں جب واپس پہنچی اور مدینے تک پہنچی, تو مدینہ جب نزدیک ہونے لگا اور اپنا شہر پہچانا ہوا شہر دکھنے لگا, تو جناب ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا, کیونکہ اب جب واپس آ رہی تو اب کجاوے بھی موجود تھے, اب محملیں بھی موجود تھی, اب نامحرم یہاں پر موجود نہیں تھے. بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا, مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگے, بی بی کا دل بھر آیا, جناب ام کلثوم کا دل بھر آیا, جناب زینب کا دل بھر آیا. ام کلثوم نے آواز دی, مدینہ تو جدنا لا تغبلینا فبالحسرات والحزان جینا, اے بار نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا کیونکہ ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں. ف وبل حسرات والاحزان جینا ہم بڑا حزن بڑا غم یہ سینہ اتنا غم سے بھرا ہوا ہے خرجنا من کے بے حلینا جوان رجعنا لا رجالا ولا بلینا اے مدینہ جب یہاں سے نکلے تھے تو میرا آقا تھا میرا بھیا تھا میرا عباس تھا میرا علی اکبر تھا میرے قاسم اول محمد تھے لیکن اب جو واپس پلٹے ہیں تو لا رجالا ولا بلینا اب نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہے خالی آغوش کے ساتھ اے نانا کے مدینے ہم واپس.